الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وللله ملك السماوات والأرض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی حکومت ویوم تقوم الساعة اور جس دن قیامت قائم ہوگی یومئذ یخسر المبطلون اس دن باطل پرست اہل باطل خسارے میں ہوں گے نقصان اٹھائیں گے وترى كل امة جاثية اور آپ دیکھیں گے ہر فرقے کو گھٹنوں کے بل کل امت تدعى الى کتابها ہر فرقے کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کی طرف اور ان سے کہا جائے گا اليوم تجزون ما كنتم تعملون آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جنہیں تم کیا کرتے تھے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق یہ ہماری کتاب ہے یہ ہمارا دفتر یعنی تمہارا نام اعمال یہ بولتا ہے ٹھیک ٹھیک تمہارے خلاف کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ہم لکھوا لیا کرتے تھے ان کاموں کو جنہیں تم کرتے تھے فاما الذین آمنوا سو وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ یہ صریح کامیابی ہے یہ کھلی کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ, ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی. ظاہر ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہاں تلاوت کی جاتی تھی, ہم سنتے تھے ان آیات کو. فاستکبرتم, پھر تم نے تکبر کیا. وکنتم قوما مجرمین, اور تم مجرم لوگ تھے, یا اور تم مجرم لوگ بن گئے. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی حکومت اور سلطنت. آسمانوں اور زمین کے بادشاہ اللہ ہی ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہوتا ہے ان کی مرضی سے ہوتا ہے, زمین میں جو کچھ ہوتا ہے ان کی مرضی سے ہوتا ہے. سلطنت اسی کی ہے, حکومت اسی کی ہے, بادشاہت اسی کی ہے, چلتا اسی کا ہے. جب زمین میں بھی اسی کا چلتا ہے اور آسمانوں میں بھی اسی کا چلتا ہے, تو پھر لوگ اس میں شبہ کیوں کر رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی شانہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے, قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعوکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا, جمع کرے گا ایک ایسے دن میں جو قیامت کا دن کہلائے گا. تو اللہ تعالی شانہ تمہیں اکٹھا کرے گا, جمع کرے گا قیامت کے دن میں, جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی قیامت کے دن کے آنے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے, اور قیامت کے دن میں اللہ تعالی شانہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا, اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. یہ جو اوپر کی آیت میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ جلاتا بھی اللہ ہی ہے, وجود بھی اللہ دیتا ہے, پیدا بھی اللہ کرتا ہے, اس کے بعد جلاتا بھی اللہ ہی ہے, موت بھی اللہ ہی دے گا, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہیں قبروں سے اٹھائے گا, اکٹھا کرے گا, وہ قیامت کا دن ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شک کیسے ہو سکتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی حکومت تو اللہ ہی کی ہے. جب سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے, تو یہ بات مستبعد کیوں سمجھی جائے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے, ایسا کیوں خیال کیا جائے؟ یہ ہوگا اور ہونے والا ہے. اور جب وہ دن آئے گا, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, یومئذن, اس دن, یخسر المبطلون, یہ جو اہل باطل ہے, جو باطل پرست ہے, جو مرنے کے بعد کی زندگی کے نہ خود قائل ہیں نہ دوسروں کو قائل ہونے دیتے ہیں, یہ نقصان میں ہوں گے اور خسارے میں ہوں گے. نقصان اور خسارے میں وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی پونجی کا صحیح استعمال نہیں کرتا. علامہ رازی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے انسان کو تجارت کرنے کے لیے تین پونجیاں دی ہیں، تین اسیٹس ہے اس کے پاس ٹریڈنگ کے لیے، اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہا ہے وہ. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالی شانہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کر کے اس کو سمجھتے ہیں، اگر خود صلاحیت ہے تو خود سمجھتے ہیں، خود صلاحیت نہیں تو صلاحیت والوں کی بس بیٹھ کر سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، اور من جملہ ان باتوں کے جن پر وہ عمل کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور علل اعلان اور چپکے چپکے ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے. یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز گھاٹے میں نہیں ہوگی. تو جو مبطل ہے، مبطل باطل پرست، اہل باطل، جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، یا اگر کوئی پڑھ کر ان کو سناتا ہے تو سننے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی پڑھ پڑھ کر سنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا، نہ خود سنتے تھے نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد علماء کرام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور امت کے افراد کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، الفاظ بھی پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کر کے، اس کی تشریح کر کے سمجھاتے ہیں. وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، سنتوں اور سیرت کی تفسیر بھی کر کر کے بتلاتے ہیں. اللہ تعالی شانہ امت کو کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے مخاطب قریش مکہ تھے اور اصل مخاطب وہی ہیں، لیکن یہ احسان صرف ان تک محدود نہیں ہے. لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ انہی میں سے، ان میں ایک رسول بھیجا، انہی کی جنس میں سے، جنس بشر میں سے انسان بھیجا. اگر فرشتے کو بھیجتے تو استفادہ نہ ہو سکتا، بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی. انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیہ کرنے کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، سنت رسول کی تعلیم دیتا ہے. یہ نبی کا کام ہے، اور نبی کے جانے کے بعد یہ کام سپرد کیا گیا ہے علماء کو، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور 1400 سال کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ علماء کرام کی جماعت اس کام کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہے ہیں، تلاوت آیات کا بھی کام کرتے رہے، ہزاروں لاکھوں مکاتب ہے پوری دنیا میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کروڑوں مکاتب وجود میں آئے اور علماء نے بیٹھ کر کے یہ کام کیا. حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی جو روایت کرتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. قرآن کے الفاظ سیکھے قرآن کے الفاظ سکھائے, یا قرآن کی تفسیر سیکھے قرآن کی تفسیر سکھائے. تو وہ یہ فرماتے تھے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی کہ اسی حدیث نے تو مجھے اس جگہ پہ سالہ سال سے بٹھا رکھا ہے اور میں اس جگہ سے کہیں جاتا نہیں ہوں. ایک جگہ پر بیٹھ کر تقریباً 30 سے 40 سال کی مدت ہے, کہا کہ اسی حدیث نے, ایک اس حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے اور میں قرآن سکھاتا ہوں لوگوں کو جو میرے پاس آتے ہیں. تو میرے بھائیو, ہمیں جو ہے کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرنی ہے, اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے, صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں. تو کتاب اللہ کی تلاوت کرنی ہے, اور کتاب اللہ کی تلاوت کرنی ہے تدبر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, تاکہ جو پیغام ہے اسے ہم سمجھیں اور سمجھ کر عمل کر سکیں, تاکہ تلاوت کا ثواب ملے, تدبر اور غور و فکر کا بھی ثواب ملے, حصول علم کا بھی ثواب ملے, اور پھر عمل کریں گے تو عمل کا بھی ثواب ملے. اور جو لوگ عربی جانتے نہیں یا عربی جانتے ہیں مگر انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے علوم جو ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں کیے ہیں, تو انہیں پھر کتاب اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے. الفاظ کو پڑھو اور ثواب حاصل کرو, اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے علماء کی مجلسوں میں بیٹھو اور کتاب اللہ کے پیغام کو سمجھو, اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو. اور عمل کا ایک بہت بڑا حصہ, علم پر عمل کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ جو آپ نے حاصل کیا اور جس پر آپ عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا اس پر عمل کر رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچاؤ. لرن, پریکٹس اینڈ پریچ, سیکھو, عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس پہ لاؤ. تو ایک جماعت تو وہ ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے, سمجھتی ہے, اور سمجھنے کے بعد عمل کرتی ہے. اور من جملہ عمل کے دو اہم عمل کو بیان کر دیا, نماز کو قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یرجون تجارت لن تبور, یہ اہل حق ہیں, یہ اہل حق, ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے جو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں, ان کو کیا پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو عمل پہ لاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہ یرجون تجارت لن تبور, یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز گھاٹے میں نہیں رہے گی, کبھی بھی کھوٹ میں نہیں جائیں گے یہ لوگ. اور اہل باطل کون ہیں؟ جو کتاب اللہ کو پڑھتے نہیں, یا کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں, یا سمجھتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. اب اس میں مختلف درجات ہیں, کچھ تو وہ ہیں جو بالکل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور منکر رہتے ہیں, قبول ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی کتاب ہے. کچھ وہ ہیں جو سنتے ہیں مگر سننے کے باوجود بھی ضد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. سنتے ہیں ایمان بھی لے آتے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد آگے کچھ نہیں, پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, علم میں کوئی ترقی نہیں, تو وہی ایک محدود سمجھ اور محدود دین, بس اس کو لے کر زندگی میں چلتے رہتے ہیں. سمجھتے بھی ہیں اور علم میں بہت ترقی کرتے ہیں, بہت جزئیات ان کو معلوم ہوتے ہیں, تفسیر یا اقوال, لیکن زندگیوں کو دیکھیں تو کچھ نہیں زندگی میں, عمل ہی زندگی میں کچھ نہیں. علم اور عمل میں تضاد. تو یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت قائم ہوگی, يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْتِلُونَ, اہل باطل خسارے میں ہوں گے. اور اہل باطل کا مطلب یہ کہ جو باطل میں جس درجے پر ہوگا خسارہ اتنا ہی ہوگا. اگر اعلیٰ درجے کا باطل ہوگا تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا, اور ادنا درجے کا خسارہ ہوگا یا ادنا درجے کا باطل ہوگا تو اس کا خسارہ بھی ادنا درجے کا ہوگا کہ جائے گا تو صحیح جنت میں لیکن لیٹ جائے گا, پہلے اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا جہنم میں جا کر. یومئذ یخسر المبطلون. تو علامہ رازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے ایک تجارت کرنے کے لیے, اور تجارت کے لیے اللہ نے اسے پونجی دی ہے, اور تجارت وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور پونجی کیا ہے؟ پونجی تین ہے. علامہ رازی فرماتے ہیں پہلی پونجی ہے وقت, زندگی. زندگی یہ پونجی ہے. پونجی کا کیا مطلب؟ اسیٹ, کوموڈیٹی. جیسے جیب میں, بٹوے میں 200-300 پاؤنڈ ہے, یہ اسیٹ ہے آپ کا, یہ کوموڈیٹی ہے. اگر اسے ضائع کر دیں گے تو آگے کام نہیں چلے گا, اس کی بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ اس سے آپ تجارت کریں گے, کچھ چیزیں خریدیں گے, اور خریدنے کے بعد ان کو بیچیں گے, اس کے نتیجے میں نفع آئے گا, اور جب نفع آئے گا تو اس سے پھر آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں گے. تجارت اگر نہیں ہو سکی تو آپ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکیں گے, تکلیف میں پڑ جائیں گے. اور تجارت ہو جی ہے پونجی سے, پونجی ضائع نہیں ہونی چاہیے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا سبق ملا ایک شخص سے. جون جولائی کی گرمی تھی, دوپہر کا وقت تھا, اور شدت گرمی کی وجہ سے لوگ باہر آ نہیں رہے تھے, اور برف گولے بیچنے والا, فریزر تو بیچارے اس غریب کے پاس ہوتا نہیں, اور وہ 500-600 روپئے لے کر کے نکلتا ہے, اور برف بیچنے والے کے پاس برف لے کر کے آتا ہے, اور پھر وہ 3-4-5 گھنٹوں کے اندر اس کو جلدی جلدی بیچنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے گولے بناتا ہے, اور گولے کے اوپر یوں سرپ کو چھڑکتا ہے, اور چھڑک کر لولی بنا کر کے بیچتا ہے 50 پیسے میں, 1 روپیے میں. ہم نے بھی بچپن میں یہ گولے کھائے ہیں. تو وہ بیچارہ شہر سے برف خریدتا ہے, برف کی فیکٹری سے, اور دیہاتوں میں گھومتا ہے, اور اس کے اوپر ٹاٹ وغیرہ کسی طرح لپیٹ کر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو 500 پاؤنڈ کا برف, برف گولے بنا کر کے بیچتا ہے تو ہو جاتے ہیں 700 روپیے. 700 روپیوں میں سے وہ 200 روپیے کی خریداری کرتا ہے, خود کو اور بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے, اور دوسرے دن 500 روپیے لے کر پھر وہی عمل. یہ 500 روپیے پونجی ہے. یہ پونجی اگر ضائع ہو گئی, یہ برف اگر پورا کا پورا پگھل گیا, تو نہ آج کھا سکے گا نہ کل خرید سکے گا. پونجی بہت اہم. تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ آج اگر 200 روپیے کی پروفٹ نہ ملی تو کوئی حرج نہیں, ہم کسی طرح بھوکے رات گزار لیں گے, لیکن 500 روپیے کسی صورت میں ضائع نہیں ہونے چاہیے, ورنہ میری تو تجارت ختم ہو جائے گی. پونجی بہت اہم ہوتی ہے. تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے برف گولے بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ منت کر رہا تھا گزرنے والوں سے, اور کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر رحم کرو, میرے اوپر رحم کرو. مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو برف گولے کا شوق نہ ہو پھر بھی خرید کر کھا لیجیے, آپ کا صرف روپیہ جائے گا, میرا سب کچھ بچ جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ رک گیا میں. رجال آخرت, آخرت کے لوگ, اللہ ہمیں رجال دنیا میں سے بننے سے بچائے, اور ہم تو رجال دنیا ہی ہے, اللہ ہمیں اس سے نجات دے اور رجال آخرت میں سے بنائے. جو رجال آخرت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز سے آخرت کی عبرت لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں رک گیا, سخت گرمی تھی, اور میں نے اس سے سبق لیا. میں اسے دیکھتا رہا, وہ چلا رہا تھا, چیخ رہا تھا, منتیں کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے مجھے بچا دو, اس لیے کہ یہ اگر برف پگھل گیا تو میری تو ساری پونجی پگھل جائے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں سوچا کہ کیا ہم سب کی حالت وہی نہیں ہے جو اس برف گولے بیچنے والے کی ہے, کہ ہماری بھی زندگیاں پگھل رہی ہیں مگر ہم کو فکر نہیں ہے, اسے فکر ہے ہمیں فکر نہیں ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم, میری اور آپ کی زندگی پگھل رہی ہے ہمیں فکر نہیں. اسے کم سے کم اتنا شعور تو تھا کہ میرا برف پگھل رہا ہے اور اگر یہ پگھل گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. اتنا ہوشیار تو تھا وہ. ایک پونجی ہے زندگی, وقت, زندگی. دوسری پونجی صحت. صحت اللہ تعالی مجھے بھی حفظان صحت کی توفیق عطا فرما رہے. یہ صحت میرے بھائیوں پونجی ہے, بہت بڑی پونجی. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جانتے تھے کہ صحت اگر برباد ہو گئی تو میرا بندہ تجارت میں کامیاب جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو. وقت کو تو کچھ ہوتا نہیں, وقت نہ بیمار ہوتا ہے نہ تندرست. وقت تو ہے, اس کی حفاظت تو اللہ نے کی ہے, بس اس کا ہم صحیح استعمال کریں. لیکن صحت اگر ہم نے بے پرواہی کی کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, بر وقت ڈاکٹروں کے پاس نہیں گئے, ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق زندگی نہیں گزاری, صحت برباد ہو جائے گی. اور صحت جب برباد ہو جائے گی یہ پونجی ہے, آپ نے پونجی ضائع کر دی. اور اگر تندرست ہے اور تندرست ہونے کے بعد جیسے وقت کو صحیح کاموں میں خرچ نہیں کرتا, اپنی صحت اور اپنی طاقت کو بھی صحیح کاموں میں خرچ نہیں کرتا, یہ اہل باطل ہے. وقت کا صحیح استعمال نہ کرے یہ مبتل, اہل باطل, اہل ہوا. صحت کا صحیح استعمال نہ کرے وہ اہل باطل, مبتل, اہل ہوا. اور جو وقت کا صحیح استعمال کرے اور جو صحت کا صحیح استعمال کرے وہ اہل حق اور وہ اہل ہدا. یہ یومئذ یکثر المبتلون میں یہ خسارے میں جائے گا آخرت میں. اور وہ یرجون تجارتا لن تبور, یہ بہترین تجارت کرے گا جو گھاٹے میں نہیں جائے گی. لیوفیہم اجورہم, اللہ انہیں پورا پورا ان کا اجر دے گا, ایسی تجارت ہوگی. اور تیسری چیز, تیسری پونجی عقل. عقل, عقل بھی پونجی ہے. عقل کا اگر آپ نے صحیح استعمال کیا تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پتہ نہیں کہاں گر جائیں گے آپ. عقل کے صحیح استعمال سے آدمی سوریا پر پہنچ جاتا ہے, اور عقل کے غلط استعمال سے تحت سرا چلا جاتا ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں, جو جتنی ہدایت کی اتباع کرے گا عقل اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی, اتنا ہی اسے صاف ستھرا نظر آئے گا اور عقل کا صحیح استعمال کر سکے گا. اور جو جتنی اتباع ہوا کرے گا, خواہشات کی پیروی, گناہوں میں مبتلا, تو عقل جو ہے عقل اتنی ہی دھندلی ہوتی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجنون ہو جائے گا, پاگل نہیں. پھر اس کی عقل جو ہے, عقل جیسے ایک امیر آدمی ہے, مالدار آدمی ہے تو بہت مالدار ہے, وہ غریب تو نہیں ہوگا, مالدار ہے, لیکن پیسہ غلط جگہ پہ استعمال ہوگا تو عقل مند تو رہے گا, وہ ہوشیار رہے گا, لیکن عقل کا صحیح استعمال نہیں ہوگا. پھر وہ عقل سے صحیح کام نہیں لے سکے گا. یہ تین پونجیاں ہیں. اگر عقل کا صحیح استعمال ہے, صحت کا صحیح استعمال ہے اور وقت کا صحیح استعمال ہے, یہ اہل حق میں سے ہے. یرجون تجارتا لن تبور, یہ پروفٹ کی امید رکھ سکتے ہیں, بہت پروفٹ ملے گی. اور اگر عقل کا صحیح استعمال نہیں, صحت کا صحیح استعمال نہیں اور وقت کا صحیح استعمال نہیں, یہ اہل باطل ہے. یومئذ یخسر المبطلون, یہ گھاٹے میں رہیں گے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ منافقین کے بارے میں دوسرے ہی رکوع میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی. منافقین کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحت کا صحیح استعمال نہیں کیا. صحت, ویگر, سٹرنگز جو اللہ نے دیا تھا, انرجی, انہوں نے وقت کا, زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا, اور انہوں نے عقل کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا. شروع شروع میں تو ان کی عقل ان کو بتلا رہی تھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, عقل کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں لیکن نہیں, انہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. یومئذ یکثر المبتلون, اس دن اہل باطل بڑے خسارے میں ہوں گے, بڑا نقصان اٹھائیں گے. دنیا میں پتہ نہیں چلے گا, بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان اٹھایا ہے. وترى كل امة جاثية, اس دن کیا ہوگا, وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آپ دیکھیں گے. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو خطاب ہے. وترى, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو دیکھے گا ہر فرقے کو گھٹنوں کے بل, گھٹنوں کے بل دیکھے گا. اس میں حضرات مفسرین نے تین تفسیریں بیان کی ہیں جاثیہ کی, اس میں سے ہم ایک لیں گے. اے مخاطب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہر پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اے پڑھنے والے, اے قرآن سننے والے, تو دیکھے گا قیامت کے دن ہر فرقے کو گھٹنوں کے بل. وترى كل امة جاثية, گھٹنوں کے بل. اور گھٹنوں کے بل کا کیا مطلب ہے؟ گھٹنوں کے بل, گھٹنوں کے بل کا ایک بیٹھنے کا طریقہ تو وہ ہے جو التحیات میں ہم دیکھتے ہیں, یا آپ حضرات میں سے اکثر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ہمارے قدم بھی زمین پر اور ہمارے گھٹنے بھی زمین پر, اور قدم اور گھٹنوں کے درمیان کا حصہ ہے وہ بھی زمین پر. یہ ادب کا بیٹھنا ہے, یہ گھٹنوں کے بل ادب کا بیٹھنا ہے. اور دوسرا, گھٹنوں کے بل بیٹھنا خوف والا ہے, خوف والا. ایک شخص کھڑا ہے اور اسے آپ اطلاع کرو کہ تمہارے فلاں رشتے دار کا انتقال ہو گیا ہے, اور بہت جگری ہے, بہت تعلق ہے, تو کبھی کبھی چکر کھا کر کے کیف مت ہو کے ادھر ادھر گرے گا. اور اگر چکر نہیں کھاتا ہے اور غم, شدت غم کی وجہ سے جب وہ زمین پر گرے گا تو گھٹنے زمین پر گرتے ہیں پہلے, اور گھٹنے زمین پر گرتے ہیں اور پیچھے کے جو دو قدم ہیں اس پر, جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. جب بھی خوف ہوگا, ڈر ہوگا, ہولناکی ہوگی, تو آدمی کے قدم جو ہے اسے اٹھا نہیں پاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ راوی کہتے ہیں, راوی غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ نہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی انتقال نہیں ہوا ہے, آپ اللہ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں, واپس تشریف لائیں گے. یعنی گویا جسم یہاں ہے, روح چلی گئی ہے ملنے کے لیے, واپس روح آئے گی, آپ ہم میں رہیں گے اور پھر انتقال کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقریر کی, جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. عمر جیسا بہادر شخص, لیکن یہ جب سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے, تو دو چیزیں ہوئی. ایک تو شدت غم, شدت غم کے اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب چلے گئے, اور شدت غم کے ساتھ شدت خوف بھی کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, ہماری رہنمائی کون کرے گا, ہماری رہنمائی کون کرے گا, اب کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نہیں ہے, آپ کی رہنمائی نہیں ہے, آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے جو چیزیں, اب خوف. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اس بات کا پڑنا تھا اور دل میں اس یقین کا پیدا ہونا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں, تو آپ کے دونوں پیر جواب دے گئے اور زمین پر گر گئے. ایسے بہادر شخص بھی یہ پیر جو ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اور ہر فرقے کو اے میرے نبی تو بھی اور اے میرے مومن بندوں میں سے ہر مومن بندہ تو بھی اور اے اہل باطل میں سے ہر انکار کرنے والا تو بھی دیکھے گا کہ ہر جماعت اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی. اور اس تفسیر کے مطابق جو ہم نے اختیار کی ہے, ہر فرقے میں انبیاء بھی آ گئے, انبیاء پر بھی ایسی ہولناکی ہوگی قیامت کی کہ وہ بھی خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گھڑی ایسی ہوگی, ایک گھڑی, کہ جس گھڑی میں اللہ کا منکر, اللہ کا نافرمان, اللہ کا فرما بردار, مؤمن, ولی, نبی, کوئی مستثنا نہیں ہوگا, اس پر خوف طاری ہوگا. ایک گھڑی ایسی ہوگی, ایک گھڑی ایسی ہوگی, اور وہ گھڑی جو ہے گھڑی آخرت کی گھڑی, وہ 10 سال کے برابر ہوگی, 10 سال تک. لیکن چونکہ آخرت کا معاملہ ہے تو آخرت کے دنوں کے اعتبار سے وہ ایک گھڑی ہوگی. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی ہولناک گھڑی ہوگی کہ اس وقت تمام انبیاء پر بھی ہولناکی طاری ہوگی, اور ابراہیم خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی لا اسألک الا نفسی. اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی لا اسألک الا نفسی, اے اللہ مجھے بچا لے, اے اللہ مجھے بچا لے, یا کہ مجھے اپنی فکر ہے, مجھے اپنی فکر ہے, میں آج میرے علاوہ کسی کی سفارش نہیں کروں گا. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نفسی نفسی میری فکر ہے مجھے, میری فکر, لا اسألک الا نفسی, اے اللہ میں آج آپ سے میرے علاوہ کسی کی سفارش نہیں کرتا, بس مجھے نجات دے دیجیے. اور آگے فرمائیں گے, آگے عرض کریں گے لا اسألک مریم اللتی ولدتنی, اے اللہ میں تجھ سے میری ماں مریم کی بھی سفارش نہیں کرتا جس نے مجھے جنم دیا ہے. ایک نبی اپنی ماں کا کتنا احترام کرتا ہوگا, وبرم بوالدتی, خود قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے, یعنی میری فطرت میں, میرے خمیر میں والدہ کی فرما برداری اللہ نے رکھ دی ہے. اس کے باوجود قیامت کے دن کہیں گے کہ نہ مجھے, میں میری والدہ کے بارے میں بھی آپ سے لا اسألک الا نفسی. گھٹنوں کی بل. وترى كل امة جاسية كل امة تدعى الى كتابها, ہر فرقے کو یہاں ایک اشکال ہوگا, اسے بھی حل کر دوں طالب علموں کو. اشکال یہ ہوگا کہ حدیثوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ مؤمنین اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس قسم کی ہولناکیوں سے قیامت کے دن محفوظ ہوں گے, تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس گھڑی سے تو سب کو گزرنا پڑے گا, لیکن یہ 10 سال والی گھڑی وہ پورے قیامت کے دن کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہوگی کہ دوسری حدیث میں یہ کہا گیا کہ انبیاء اور مؤمنین قیامت کے دن مأمون ہوں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص ہے, وہ یہاں سے انڈیا کا سفر کرے اور یہاں سے لے کر انڈیا تک ہر ہر مرحلے پر اسے تکلیف پہنچے تو وہ کہے گا کہ بہت تکلیف دہ سفر تھا. اور دوسرا شخص ہے, وہ یہاں سے انڈیا تک کا سفر کرے اور بہت آرام دہ سفر ہو, لیکن بمبے ایئرپورٹ اترنے کے بعد اسے 2 گھنٹے بہت پریشانی ہوئی. اب اگر اسے کوئی پوچھے گا کہ سفر کیسا رہا, وہ کہے گا کہ الحمدللہ بہت عافیت والا رہا. تو مؤمنین اور انبیاء علیہم السلام کے لیے ہکپ صرف اسے ایک گھڑی میں آئے گی, اس لیے ان کے بارے میں دوسری حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کوئی ہکپ نہیں ہوگا, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ بہت مختصر مدت کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ کب؟ حساب کے وقت, حساب کا انتظار, حساب کا انتظار. سب بیٹھے ہوئے ہوں گے گھٹنوں کے بل, خوف زدہ ہو کر, ڈرے سہمے ہوئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حساب کا فیصلہ فرمائیں گے کہ اب حساب ہوگا, تو اللہ ایک ہوا کو چلائیں گے, اور تمام انسانوں کے نام اعمال اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. عرش کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. اللہ ایک ہوا چلائیں گے, وہ ہوا نام اعمال کو اپنی گرفت میں لے کر اڑائے گی. کروڑوں انسان ہوں گے میدان محشر میں, یہ ہوا جو ہے وہ اڑائے گی نام اعمال کو, اور نام اعمال اڑتے نظر آئیں گے, اور ہر شخص کا نام اعمال ہوا اس کے ہاتھ میں پہنچا دے گی. ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال ہوا پہنچا دے گی, اور ہوا کو اللہ جل جلالہ عام منوالو ایسی مسخر کریں گے کہ اچھے آدمی کے دائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا, برے آدمی کے بائیں ہاتھ میں پہنچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مخاطب, تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل, ہر فرقے کو گھٹنوں کے بل دیکھے گا. کل امت تدعا الی کتابہا, اور ہر فرقے کو بلایا جائے گا اس کے نام عمل کی طرف. تو اشکال یہ ہے کہ نام عمل تو خود اس کے ہاتھ میں پہنچے گا, تو نام عمل کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہر فرقے کو اور فرقے کے ہر فرد کو اس نام اعمال کے حساب کتاب کی طرف بلایا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے. اب ایک ایک کر کے بلایا جائے گا کہ آؤ. اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ تین جماعتیں ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سب دوستوں کو, ہمارے سب متعلقین کو پہلی جماعت میں شامل فرما دے. پہلی جماعت کون سی ہوگی؟ بغیر حساب کی جنت میں جائے گی, بغیر حساب کے. کتنے ہوں گے وہ؟ 70,000, 70,000, 70,000 بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے. اور یہ 70,000 جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے اعزاز و اکرام کی وجہ سے. اور اللہ تعالی شانہ انہیں مزید اعزاز اور اکرام نصیب فرمائیں گے, اور ان کو پھر بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم میں سے ہر ایک اور 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤ. یہ دوسری جماعت بھی بغیر حساب کے چلی جائے گی. 70,000 ملٹیپلائڈ بائی 70,000. اللہ ہمیں پہلی جماعت میں شامل کرے, نہیں تو کم سے کم یہ دوسری جماعت ہی میں, کہ جس میں ہم ان کی برکت سے چلے جائیں. یہ تو پہلی کیٹیگری ہو گئی بغیر حساب کے جانے والی. دوسری کیٹیگری ہلکے پھلکے حساب والی, جس کو حدیث میں کہا گیا عرض. عرض کا کیا معنی؟ ہر ایک کے ہاتھ میں حساب ہوگا. آؤ کھڑے ہو جاؤ. وہ پہلی جماعت تو گیا ہے بغیر حساب کے جانے والی, جاؤ جنت میں, کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا ان. یہ دوسری جماعت. زندگی کہاں گزاری. اب یہ بیچارہ شروع کرے گا ڈرتے. چلو اس سوال کو رہنے دو, جوانی کہاں گزاری؟ وہ ایک دو جملے بولے گا, اس کو بھی رہنے دو. مال کہاں سے کمایا؟ چلو رہنے دو, اس کو بھی کہاں خرچ کیا تھا مال, چلو یہ بتلا دو. اب زبان لڑ کھڑائے گی. پھر کہا جائے گا کہ چلو اتنا بتا دو کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا, اس میں بھی بولا نہیں بولا, چل جا نیکسٹ. یہ ہے عرض. ہم اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں اگر پہلی میں نہیں دوسری میں نہیں تو یہ اس تیسری جماعت میں شامل فرما دے. یہ بھی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بہت بڑی چیز ہے, اور اسی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ آسان حساب لینا, اے اللہ آسان حساب لینا. اور آخری جماعت جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من نوکش, وہ شخص جس کا مناقشہ کیا گیا, وہ شخص جس کو باز پرس کی گئی, وہ شخص جس کو انٹیروگیٹ کیا گیا, فقد حلق, وہ تو بچ ہی نہیں سکتا, وہ جہنمی ہے. تو حساب اڑتے اڑتے سب کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے, سب کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے. اور جب سب کھولیں گے, ظاہر ہے کہ جب ہاتھ میں پہنچے گا تو کھولیں گے, کھولیں گے تو اپنی پوری بایوگرافی ہوگی, اور سب سے پہلا ٹائٹل اوپر کیا لکھا ہوا ہوگا ہر نام اعمال میں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھا ہوا ہوگا اقرا کتابت کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنے نام اعمال کو پڑھ لے. آج وہاں عرش کے سامنے جانے سے پہلے تو خود اپنا حساب کر لے گا کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے, اس لیے کہ ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی. ووضع الکتاب, کتاب رکھ دی جائے گی, نام اعمال. فطر المجرمین مشفقین مما فیہ وطر المجرمین, تو مجرموں کو دیکھے گا ڈرتے ہوئے اس ریکارڈ کی وجہ سے جو اس میں لکھا ہوا ہے. ویقولون, اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا, ہائے ہماری ہلاکت, مال ہذا الکتاب, اس کتاب کو کیا ہو گیا, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو محفوظ کر رکھا ہے, اس نے ہمارے عمل کو, ہماری بات زبان سے نکلنے والی بات کو, بلکہ ہمارے دل دماغ میں جو سوچیں ہماری گزرتی تھی بری بری, اس کو بھی اس نے تو محفوظ کر رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, ما عام ہے, اور وہ پائیں گے اس کتاب میں وہ ساری چیزیں جو انہوں نے دنیا میں کی تھی. ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ زائد لکھوا دینا. اور جب بندہ دیکھے گا, ابھی تو حساب بھی نہیں, دیکھے گا اپنے نام اعمال کو فلپ کر کے ادھر ادھر دیکھے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء, جب ہر شخص اپنے برے اور اپنے اچھے اعمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش کے میرے اور اس ڈے آف ججمنٹ, میرے اور قیامت کے دن کے درمیان ایک بہت طویل فاصلہ ہوتا تاکہ مجھے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا. اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب ہم نام اعمال کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ لکھتے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھتے ہیں جیسے آپ نوٹ بک میں لکھ رہے ہیں. اور یہ لکھنا چونکہ بطور حجت کے ان کے خلاف پیش کیا جائے گا, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اقوال اور ہمارے اعمال کے محفوظ کرنے کی کوئی دوسری شکل بھی ہو, جیسے آج کل کورٹوں میں ریکارڈنگ پیش کیا جاتا ہے, ریکارڈنگ. تو ایک تو یہ ہے کہ دو آدمی یہ کہے کہ ہم نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا اور وہ مکر جائے کہ نہ میں نے یہ بات نہیں کہی تھی, اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو یہ بات کہنے ہوئے سنا اور یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے طریقے سے وہ محفوظ کرتے وہ ہمارے عمل. آج کل کورٹوں کے اندر فوٹوز کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ فوٹو ہیں, ویڈیو کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ویڈیو ہے, ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے, قاتل یہی ہے, دیکھو یہ قتل کر رہا ہے. تو یہ تو سال ہا سال گزرنے کے بعد انسان کی رسائی ان چیزوں تک ہوئی کہ جن سے لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے اقوال محفوظ کیے جاتے ہیں. فرشتوں کا تو کام ہی یہ ہے, اور وہ خالق کائنات کی طرف سے متعین ہے. پتہ نہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کیا کیا طریقے ہوں گے جن پر ہمارے اقوال, ہمارے اعمال اور ہمارے دل دماغ میں گزرنے والے خیالات کو محفوظ کیا جاتا ہوگا, اور وہ جب اللہ کے کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو ہم انکار بھی نہیں کر پائیں گے. کل امت تدعى الى کتابها, ہر فرقے کو بلایا جائے گا اپنے نام اعمال کے حساب کی طرف, اور ان سے کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جنہیں تم کیا کرتے تھے, اچھے کا اچھا بدلہ, برے کا برا بدلہ. اور یہ بھی کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ ہمارا دفتر ہے, یہ نام اعمال, تمہارا نام اعمال یہ ہمارا ریکارڈ ہے, یہ ہمارا دفتر ہے. ینطق علیکم بالحق, یہ ٹھیک ٹھیک, اس لیے کہ یہاں تو اہل باطل سے بات کی جا رہی ہے, یہ ٹھیک ٹھیک پوری ایکیورسی کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ تمہارے خلاف بولتا ہے. دیکھو آج بول رہا ہے تمہارے خلاف، تو بولتا ہے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مجازن، کہ یہ بول رہا ہے کا مطلب یہ کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، اور بولتا ہے کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بولے بھی قیامت کے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم ان فرشتوں سے لکھوا رہے تھے ان کاموں کو جنہیں تم کرتے تھے. وان علیکم لحافظین، تم پر دو ریکارڈ رکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، اللہ نے ان کو قدرت دی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا ان کو پتا چل جاتا ہے، لکھتے ہیں. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو قیامت کے دن ان تمام چیزوں کی خبر دے دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑا ہے. آگے بھیجا اور ایسے عمل کر کے دنیا میں گیا تھا کہ اس عمل کو دیکھ کر دوسرے بھی برائی کر رہے تھے، پیچھے چھوڑ کے گیا اپنی جہنم کو، آگے بھی بھیجا پیچھے بھی. اور کچھ لوگ اچھے اعمال آگے بھیج کر چلے گئے اور پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ فرشتے جو ہیں، فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، فجر کے وقت اپنا پورے دن کا ریکارڈ لے کر چلے جاتے ہیں. فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت اپنے پورے دن کا ریکارڈ لے کر، پوری رات کا، پورے دن کا، فجر سے عصر، عصر سے فجر، فجر سے عصر، عصر سے فجر، اوپر چلے جاتے ہیں اور جا کر کے جہاں سپرد کرنا ہوتا ہے وہاں سپرد کر لیتے ہیں. اور اس میں جو چیز لکھتے ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہے، ایک تو اچھائی جس پر جنت میں اجر ملنا چاہیے، ایک برائی جس میں جہنم میں پکڑ ہونی چاہیے، اور تیسری چیز مباح کی قسم سے، نہ پکڑ نہ جنت، نہ پکڑ نہ جنت، کچھ نہیں اس پر. ان لوگوں کو یہ حکم ہے کہ تمہیں یہ ڈیٹرمن نہیں کرنے کا کہ کون سی بات لکھنے کی ہے کون سی بات نہیں لکھنے کی، تمہارا کام یہ ہے کہ یہ جو کہے جو بولے اور جو سوچے وہ لکھ لینے کا بس. یہ لوگ جا کر کے اوپر پیش کر دیتے ہیں، جب وہ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو دیکھنے والی ایک دوسری جماعت ہوتی ہے، وہ ان باتوں کو محفوظ رکھ لیتے ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں، ان باتوں کو محفوظ رکھ لیتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور باقی ساری باتوں کو مٹا دیتے ہیں. یہ تیار ہوتا رہتا ہے، تیار ہوتا رہتا ہے، تیار ہوتا رہتا ہے. اللہ کے عرش کے نیچے قیامت کے دن ہوگا، وہاں سے اڑ کر کے ہمارے ہاتھ میں آئے گا. انا کنا نستن سکھو ما کن تم تعملون، بے شک ہم لکھوایا کرتے تھے فرشتوں سے وہ کام جنہیں تم کرتے تھے. بس ختم ہو رہا ہے اب، شک مت کرو مرنے کے بعد کی زندگی میں، اور ایسا بھی مت سوچو کہ حساب نہیں ہوگا، اور ایسا بھی مت سوچا کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے. نہ حقیقت پسندی سے سوچو کہ اگر میں پہلی جماعت میں نہ رہا، دوسری جماعت میں نہ رہا، وہ حساب ہو گیا تو، میرا حساب ہو گیا تو. کہتے ہیں کہ اس حساب کے نتیجے میں دو جماعتیں وہاں نظر آئیں گی، ایک فائزین کی اور ایک خاسرین کی. فاما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کتاب کو سنا، سمجھا، قبول کر لیا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے. فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کا رب انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں، اپنی رحمت میں. اور رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ جنت. ذالک ھو الفوز المبین، یہ صریح کامیابی ہے، یہ کھلی کامیابی ہے، یہ کھلی کامیابی بھی ہے اور بڑی کامیابی بھی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی بھی یہی ہے، کھلی کامیابی بھی یہی ہے. اس لیے کہ دنیا میں جس کامیابی کو ہم بڑی کامیابی سمجھتے ہیں وہ بڑی نہیں ہے اور وہ کھلی بھی نہیں ہے. کھلی کا کیا مطلب؟ کھلی کامیابی، سری کامیابی کا مطلب یہ کہ میدان محشر میں جب کوئی دیکھے گا کہ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو میدان محشر کا نہ فرشتہ نہ جن نہ انسان ان میں سے ایک بھی اس کامیابی کے بارے میں ایسا تصور نہیں رکھے گا کہ یار یہ بھی کوئی کامیابی ہے, نہیں ہوگا ہاں کامیاب ہو گیا. اور دنیا میں ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوا, اس کی فیملی سمجھتی ہے کہ میں کامیاب ہوا, اور ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا مولوی دیکھے اور کہے کہ میں کامیاب تو ہوا لیکن یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ہوتا ہے, کسی نے پی ایچ ڈی کر لی سب اسے کامیابی نہیں سمجھتے, کوئی مالدار ہو گیا سب اسے کامیابی نہیں سمجھتے, کوئی ایم پی ہو گیا سب اسے یہ کلیئر سکسیس, صریح اور واضح سکسیس. اس کا مطلب یہ کہ بچے کو یہ اعتراف ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے. اب کتنی بڑی کامیابی ہوگی, کتنا کلیئر ہوگا اس کا سکسیس. اور اس کے برخلاف وہ اما الذین کفروا, رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کیا, حساب کا بھی انکار کیا. ہمارے نبی کا تو انکار کیا ہی, کتاب کا تو انکار کیا ہی, مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کیا. ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا تمہارے پاس میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی, تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی, کیا انبیاء نے تلاوت نہیں کی تھی, کیا انبیاء کے بعد وارثین انبیاء نے تلاوت نہیں کی تھی. دیکھو غور سے دیکھو, ان کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس دین نہیں آیا تھا, ان کو یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری کتاب کی آیتیں نہیں آئی تھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سورس آف گائیڈنس از اونلی دا قرآن. اور پھر اس کی تفسیر ہے, حدیث وغیرہ, یہ اصل ہے سورس آف گائیڈنس. جو اس کو پڑھتا ہے, اس کو سمجھتا ہے, اس کی زندگی میں ضرور تبدیلی آتی ہے, ضرور تبدیلی آتی ہے. میں اپنے سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں, ماں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جہاں آپ کا دل لگے, جس عالم سے آپ کو مناسبت ہو, اس کے درس قرآن میں شرکت کیا کیجیے. اپنے دلوں کو جھیلا ملے گی, زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا, دین کی فہم و بصیرت بڑھے گی, ہم خود بھی دین پر بصیرت کے ساتھ چل سکیں گے, دوسروں کو بھی بصیرت کے ساتھ سمجھا سکیں گے. اس کی خاص برکت ہے قرآن کی. افلم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی, انبیاء نے تلاوت نہیں کی تھی, علماء نہیں سمجھاتے تھے. فاستکبرتم, سمجھاتے تھے, یہ استفہام انکاری ہے, سمجھاتے تھے لیکن تم نے تکبر کیا. اتباع ہوا کی دوسری قسم, اتباع ہوا کی پہلی قسم کیا ہے؟ لذتوں والے گناہ میں پڑنا. اور اتباع ہوا کی دوسری قسم کیا ہے؟ بڑائی, جاہ. نہ, اسے ہم نبی کہاں مانیں؟ نہ, اس کی بات ہم کہاں سنیں؟ بعض مرتبہ وارثین انبیاء جو علماء ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھنے میں بھی تکبر مانے ہوتا ہے. میں لیسٹر شہر کا اتنا معزز اور مالدار آدمی, اور میں وہاں عوام کے ساتھ درس قرآن میں جا کر کے بیٹھوں؟ نہ بھائی, نہ ایسا. یہ تکبر جو ہے بڑی رکاوٹ بنتا ہے. کتاب اللہ اور بندے, ہدایت اور بندے کے درمیان تکبر بہت. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے, علم یہی قرآن حدیث, علم یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. علم کہا کہ جس شخص کے اندر تکبر ہوگا وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکے گا. لا ینال العلم مستحی ولا مستکبر, امام بخاری نے امام مجاہد کا قول نقل کیا ہے. کڑوا گھونٹ پی لو میرے بھائیو, ایک مرتبہ بیٹھ گئے, دوسری مرتبہ بیٹھ گئے, کبھی کبھی بعض جگہ جانے میں ذرا حیا جیسی آتی ہے, شرم جیسی لگتی ہے, ایمبارسمنٹ جیسا لگتا ہے, ہوتا ہے ایسا کبھی. بس ایک مرتبہ کڑوا گھونٹ پی لو, دوسری مرتبہ پی لو, عادی ہو جائیں گے. اور اس مجاہدے پر اللہ اجر کتنا دے گا. کہا کہ فاستکبرتم, تم نے تکبر کیا تھا, سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. کہ نا بھائی سننا ہی نہیں ہے نا ہمیں, بعض لوگ کہتے سننا ہی نہیں ہے ہمیں. ارے بھائی ٹرائی تو کرو, کوشش تو کرو, سنو تو صحیح, نہ سننا ہی نہیں ہے. اور سننا ہے تو حق بات واضح ہو جانے کے بعد بھی قبول نہیں کرنی ہے. فرسٹ اگر ہم نے قبول کر لیا تو ناک کٹ جائے گی ہماری. ہم کیسے کہیں کہ آج تک میں غلط فہمی میں تھا اور یہ بات آج سمجھ میں آئی. لندن میں ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی محمد فاروق صاحب دامت برکاتہ، جوان ہیں بالکل، مجھ سے بھی عمر ان کی چھوٹی ہوگی، لیکن بڑے صاحب علم، بڑے صاحب علم، ملک میں ان کے پائے کے بہت کم لوگ ہوں گے، شاید نظر نہ آئے ان جیسا، بہت محبت فرماتے ہیں، مجھے بھی ان سے بہت محبت ہے، وہاں جاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، خاطر بھی بہت کرتے ہیں۔ تو ان کے گھر ہم گئے، ان کے گھر گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر ایک خط لکھا تھا، اور اس کا جواب جو آیا ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ میں نے کیا لکھا تھا، مفتی صاحب نے کیا لکھا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے وہ خط ہی دکھلائیے، یہ تو آپ اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، مجھے وہ خط دیکھنا ہے۔ وہ پھر خط لے آئے، میں نے پڑھا وہ خط۔ یعنی آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہ، میں نے کہا کہ بڑے عالم ہیں، ان کا مطالعہ بہت وسیع۔ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہ جیسے شخص نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پختہ عالم ہے، اتنا مطالعہ ہے گہرا کہ بڑے بڑے لوگوں کی مسامحات کی طرف وہ متوجہ کرتے ہیں کہ یہاں غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے مسلم شریف کی شرح، جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، ہمارے اکابر علماء دیوبند بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں میرے بھائیو، یہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے انفیریورٹی کمپلیکس ہے۔ مسلم شریف کی شرح، مسلم شریف کی، علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھی تھی فتح الملہم، لیکن وہ مکمل ہونے سے پہلے حضرت کا وصال ہو گیا، تو علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اسے کمپلیٹ کیا، تکملہ فتح الملہم۔ تو مفتی فاروق صاحب مد ظلہم العالی نے اس میں کچھ ان کو غلطیاں نظر آئیں، تو ان کو لکھ کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر لکھا کہ مجھے اس کتاب میں غلطیاں نظر آئیں۔ اور علماء میں ادب بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، تو مفتی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میری نظر سے گزری، اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ غلطیاں ہیں، تو میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ٹائپس نے ٹائپس کرنے میں غلطی کی ہے، آپ نے تو غلطی نہیں کی ہوگی، یہ ٹائپس کی غلطی ہے، ناسخ کی غلطی ہے، کاتب کی غلطی ہے۔ اب میں آگے والی بات اصل میں کر رہا ہوں، مفتی صاحب جواب نہ دیتے، مفتی صاحب کو کوئی، مفتی فاروق صاحب کو کوئی کھوٹا لگتا، مفتی تقی عثمانی صاحب جن کو وہ بہت احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں، خود کو ان کا شاگرد سمجھتے ہیں، جواب ہی نہ دیتے، مشغول آدمی، جواب دے دے تو اتنا دے دیتے کہ جزاکم اللہ، آپ نے جن غلطیوں کی طرف متوجہ کیا ہے انشاءاللہ ان کو درست کر لیا جائے گا۔ کیا جواب دیا مفتی تقی صاحب نے؟ جواب یہ دیا کہ آپ کا خط پہنچا اور غور سے دیکھا تو آپ نے جن باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے وہ واقعی غلطیاں ہیں، اور وہ ٹائپس کی غلطیاں نہیں ہیں، وہ میں نے ہی غلطیاں کی ہیں۔ کتنی بڑی بات، وہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھے ذہول ہو گیا، مجھ سے سہو ہو گیا۔ اصل توازو یہ ہے میرے بھائیو، یہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس شخص کے قلب میں کوئی کبر کا ذرہ ہے ہی نہیں، اور تحریر خط لکھ رہے ہیں، زبانی کہتے خط لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ خط چھپے بعد میں، لیکن ان کو اس سے کوئی واسطہ، جب ان کو کوئی متوجہ کرتا ہے تو ان کے یہاں سے ایک پیپر نکلتا ہے البلاغ، اس میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سوال کے جواب میں میں نے اتنے مہینے پہلے، اتنے سال پہلے یہ جواب دیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اب مجھے اس پر انشرح نہیں ہے اور اب میرا فتویٰ یہ ہے، نا، فلاں صاحب نے مجھے متوجہ کیا اور میں نے اس پر غور کیا تو مجھے حق ان کے پاس معلوم ہوا، اس لیے میں اپنے فتوے سے رجوع کر رہا ہوں اور اب میرا نیا فتویٰ یہ ہے، اعلان کرتے ہیں پبلک میں۔ فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، ہماری آیات تو تلاوت کی جاتی تھی, تم سب سمجھتے تھے لیکن تکبر کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور تم مجرم لوگ تھے. مجرم لوگ تھے, مجرم لوگوں میں تکبر ہی ہوتا ہے. یا تم مجرم نہیں تھے, تم حق قبول کر لیتے تو بہت آگے جا سکتے تھے, لیکن تکبر نے تم کو مجرم بنا دیا. تم نے تکبر کیا اور تم مجرم بن گئے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اے ارحم الراحمین, ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, قرآن اور احادیث سے وابستگی نصیب فرما, شریعت مطہرہ سے وابستگی نصیب فرما, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس مبارک علم سے وابستگی عطا فرما, ہمارے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما. الہ العالمین, ہماری زندگیوں کو اس علم پر عمل سے آراستہ فرما. الہ العالمین, ہماری زبانوں کو اس علم کی تبلیغ کے لیے قبول فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ایک ایک پل تیری رضا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, تیری ناراضگی سے بچا لے. الہ العالمین, آنکھوں کے گناہوں سے بچا لے, زبانوں کے گناہوں سے بچا لے, کانوں کے گناہوں سے بچا لے, دل دماغ کے گناہوں سے بچا لے. الہ العالمین, ہر گناہ سے بچا لے, ہر اس چیز سے بچا لے جس میں تیری ناراضگی ہے. الہ العالمین, تجھے راضی کرنے والے ہر کام کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہم ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں. الہ العالمین, پتہ نہیں کتنا رہ گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ آدھی زندگی رہ گئی ہے, ہو سکتا ہے کہ چند لمحے رہ گئے ہیں. الہ العالمین, ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, ان میں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں تیری رضا مندی ہو. اے ارحم الراحمین, امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, ہدایتوں کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما, امن و قرار کو عام فرما. اے ارحم الراحمین, رحمتوں کی بارشیں برسا دے. اے ارحم الراحمین, قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما, قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین, ہمارے اس سلسلے درس قرآن کو مدت مدید تک جاری اور ساری فرما. الہ العالمین, اسے ہدایت کے پورے عالم میں عام ہونے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متمتع فرما. اے ارحم الراحمین, جو حضرات آئے ہوئے ہیں, گھروں میں سن رہے ہیں, الہ العالمین, انہیں خوب ترقیات سے مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے مولانا ایاز صاحب کے پھوپھا کا انتقال ہو گیا ہے, الہ العالمین, ان کی بھی اور جملہ مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجوں کو بلند فرما, اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما, پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما. جو موت کے قریب ہیں انہیں اس نے خاتمہ ولایت کے ساتھ اپنے پاس بلا. اے ارحم الراحمین, جو زندہ ہیں انہیں اپنی زندگیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے, تیری ناراضگی سے بچا لے. الہ العالمین, جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, ہر امتی کو علم کی قدر کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, علم تجھ تک پہنچنے کا راستہ ہے, راستہ ہی معلوم نہیں ہوگا تو تجھ تک کیسے پہنچیں گے. الہ العالمین, یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے. الہ العالمین, علم صحیح عطا فرما, علم صحیح عطا فرما, علم صحیح عطا فرما. حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, سمجھ کر حق کو اختیار کرنے کی, باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اہل حق میں سے بنا دے, اہل خدا میں سے بنا دے یا ارحم الراحمین, اہل باطل اہل ہوا میں سے ہونے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین علم کے دین کے اس جذبے کو, اس ذوق کو, خدمت دین کے, تبلیغ دین کے اس ذوق اور اس جذبے کو الہ العالمین قیامت تک ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك.